السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام فقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، كيس خوبصورة رسالة كشرح كدرس جاري ہے. پچھلے دروس میں شیخ صاحب نے سلف علماء، اہل حدیث علماء، اہل سنت جماعت علماء، جن کو ائمہ اعلام کے نام سے شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، ان کے چند اعذار بیان فرمائے ہیں. یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے ان پر کوئی شخص بھی کلام نہیں کر سکتا، نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کہ یہ جو عالم ہے یہ ائمہ سلف میں سے بھی ہے، تو جو غلطی اس نے کی ہے اس غلطی کی وجہ سے اس پر کوئی کلام کیا جائے، یہ اس کو دائرہ اہل سنت سے خارج کیا جائے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ چند وجوہات ہیں، اسباب ہیں. یہ جو اسباب ہیں شیخ صاحب نے بیان فرمائے ہیں، 10 واضح اسباب، اور اس کے بعد پھر کچھ مخفی اسباب، اور ان کے علاوہ بھی جو چیزیں وہ بیان فرمائی ہیں دلائل کے ساتھ، اور آخر میں بات آ کے رکی تھی اس شخص پر حکم لگانے کے تعلق سے، جب کوئی عالم، اہل سنت والجماعت کا عالم، کسی حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور اس حدیث میں کوئی وعید کا لفظ موجود ہے، تو مخالفت تو ہو چکی ہے. کیا وہ وعید جو اس حدیث میں موجود ہے، کیا وہ اس عالم کو لاحق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پہ شرابی پر لعنت بھیجی گئی، اگر کسی عالم نے کوئی ایسی شراب پی لی جس کی حرمت کا اسے علم نہیں ہے، تو کیا وہ ہم کہیں کہ فلان ملعون ہے اس لیے کہ اس نے شراب پی ہے، اور حدیث میں ہے کہ شراب پینے والا جو وہ ملعون ہے؟ تو اس طریقے سے، اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اور پچھلے درس میں یہ بات ہم نے بات کی تھی کہ فرق ہے وعید کو لاحق ہونے میں اور کسی حدیث کو ترک کرنے میں. ایک عالم جب کسی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کے پاس اس کا عذر تو ہے کوئی نہ کوئی، اور وہ وعید جو اس حدیث میں ہے وہ اس کو لاحق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اسباب اور وجوہات ہم بیان کر چکے ہیں اس کی وجہ سے. آج کے درس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور نئی بات شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. اب یہ جو حدیث جس کو چھوڑا گیا ہے، حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور کب کوئی عالم کسی حدیث کو چھوڑتا ہے؟ علم حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ حدیث کا اپنا علم ہے خاص، مصطلح الحدیث کے نام سے جو ہم جانتے ہیں، اور اس میں، اس علم میں بعض علماء نے مہارت حاصل کی، بعض نے مہارت حاصل نہیں کی. دو محدثین برابر نہیں ہیں، یا محدث و غیر محدث میں فرق ہے. اور یہ جو روایات ہیں ہم سنتے ہیں، کوئی کہتے قطعی ہے، کوئی کہتے ظنی ہے، یہ کیا ہوتا قطعی ظنی ہوتا کیا ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب چند اہم باتیں فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. پچھلے درس ہم رکے تھے شیخ صاحب کے اس قول پہ، بڑی خوبصورت حدیث پہ، جس میں مومن اور متقی لوگ جو ہیں ان کے دل میں خوف اور ڈر طاری ہو جاتا ہے جب یہ الفاظ سنتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القضاۃ ثلاثة، قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. جو جنت میں ہے یہ وہ قاضی، وہ شخص ہے جس نے حق کو جانا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو ایسا قاضی جنت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کی بنیاد پر فتویٰ دیا اور فیصلہ کیا ہے. جو دو قاضی جہنم میں ہیں ان میں سے ایک قاضی وہ ہے جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا ہے, اور دوسرا وہ قاضی جہنم میں جائے گا جس نے جان لیا حق کیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے. تو دو قاضی جہنم میں اور ایک جنت میں, اور مفتی بھی قاضی جیسا ہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو حکم قاضی کے لیے اس حدیث میں وہ حکم مفتی کے لیے بھی ہے, کیونکہ فتویٰ دینا کوئی عام بات نہیں ہے. جسے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا فتویٰ بھی فیصلہ ہوتا ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ قاضی کے فیصلہ کا نفاذ ہوتا ہے, حکومت گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہوتا ہے, اور جو فیصلہ قاضی کر لے اب اس پر عمل درآمد فوراً کیا جاتا ہے. جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ قانون کا مخالف سمجھا جاتا ہے. لیکن مفتی کے فتویٰ جو ہے اس کو نفاذ, اگرچہ اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہے, اگر حق ہے قرآن سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے, لیکن اس کے نفاذ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نفاذ ہو قانون جیسے کہ قاضی کے فیصلے کا نفاذ ہوتا ہے. یہ فرق ہے قاضی میں اور مفتی میں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن لحوق الوعید لشخص المعین ایضا له موانع كما بیننا. اب وعید کی بات آئی ہے, سزا کی بات آئی ہے, جس نے بھی حدیث کے خلاف کوئی کام کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو وعید اس حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے متعین شخص کے لیے لازم نہیں کہ وہ وعید اس کے لیے لاگو ہو, کیونکہ اس کے موانع کافی ہیں جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکا ہے. موانع یاد ہے تقریباً کتنے 6-7 قسم کے موانع ہم نے بیان کیے تھے, وہ رکاوٹیں تھیں جو وعید کو روک دیتی ہیں کہ وہ کسی شخص کسی عالم پر واقع نہ ہو. آگے سے سفر فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الأمة. ایک فرضی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب, فرضاً اب فرض کر لیں کہ بعض ایسے علماء جو محمودین ہیں جو قابل تعریف ہیں امت میں, وہ قابل تعریف کون علماء ہوتے ہیں؟ علماء حق, جو علماء ربانی ہوتے ہیں, رسول جماعت والے علماء, اہل بدعت والے نہیں, وہ مذمومین ہیں, وہ محمودین ہو نہیں سکتے کبھی. اگر ایسے کسی عالم سے شیخ صاحب فرضاً کوئی جان بوجھ غلطی بھی ہو گئی ہے, مع ان هذا بعید غیر واقع, بریکٹ میں لکھتے ہیں یہ بہت بعید ہے اور واقع ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل سنت جماعت کا عالم ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, متقی پرہیزگار ہو, اور وہ جان بوجھ کے کسی حدیث کے خلاف عمل کرے, یہ جاننے کے بعد حق یہی ہے اس کے خلاف کوئی عمل کرے کوئی بات کرے, لیکن فرضاً ہم کہہ دیتے ہیں اگر ایسا معاملہ بھی ہو جائے تب بھی اس کا عذر کوئی نہ کوئی شے سب ڈھونڈ رہے ہیں. سبحان اللہ, اتنی بڑا دل ہوتا ہے لوگوں کا. الحسن جماعت علماء کے لیے دیکھیں آپ, آج ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, سننے عالم میں غلطی ہوگی تو چھوڑتے نہیں ہم. اور آپ شیخ صاحب کو دیکھیں کہتے ہیں فرضاً اگر کوئی ایسا عالم بھی آپ کو ملتا ہے, عالم سنی ہے محمودین علماء میں سے ہے, معروف محدث فقہا میں سے ہے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اگر فرضی طور پر ہم بات کرتے ہیں اگر اس نے جان بوجھ کے غلطی کوئی کر لی ہے تب شیخ صاحب فرماتے ہیں لم يعدم احد احد هذه الاسباب, یہ جو اسباب ہم بیان کر چکے ہیں تب بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور موجود ہوگا. ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق, اگر سبب نہ بھی ہو کوئی بھی تب بھی ان کی امامت پر کوئی قدح نہیں ہوتی. وجہ دیکھیں, اس کو انڈر لائن کریں, فان لا نعتقد في القوم العصمه, کیونکہ ہم ان علماء کو معصوم نہیں سمجھتے, بشر ہیں, غلطی کا امکان ہے کہ نہیں. بعض اوقات ایک متقی پرہیزگار عالم شخص کا پاؤں پھسلتا کہ نہیں پھسلتا, بشر کا تقاضا ہے, غلطی ہو گئی. شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, ایک عالم ہے, اس سے غلطی ہو گئی. کیا اس ایک غلطی کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ بدعتی ہو گیا ہے؟ فرضاً ایک شخص ہے, اس سے غلطی ہو گئی, شراب پی لی اس نے, جسے پتہ ہے حرام ہے, لیکن دوستوں کے ساتھ چلا گیا, باتوں بات میں پلا دی شراب, پی لی اس نے, پتہ بھی یہ شراب ہے, پتہ بھی یہ حرام ہے. چلو پہلے تو علم نہ تھا کہ انگور کی شراب یا کھجور کی شراب میں فرق ہے یا نہیں, چلو غلطی ہوئی, ابھی تو پتہ بھی ہے اور پی بھی لی ہے, سننے والے اب کیا معاملہ ہے اس کا؟ دائرہ سننے سے خارج ہو گیا اس ایک گناہ کی وجہ سے؟ کیسا فرماتے نہیں, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, غلطی کا امکان ہے, غلطی سے ہو گئی جیسے عام شخص سے غلطی. ہاں عالم کا درجہ اور ہے, عالم سے غلطی ہونا اور عام سے غلطی ہونے میں فرق ہے, کیونکہ عالم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اس لیے اس کو غلطی نہیں کرنی چاہیے. بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی اگر غلطی ہو گئے تب کیا کرنا ہے. بشریت کا تقاضا ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, سنی عالم غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں شیخ صاحب کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں, فَإِنَّا لَا نَعْتَقْدُ فِي الْقَوْمِ الْعِصْمَةِ. یہ تو مسلمات میں سے ہیں, جتنے اہل سنت جماعت کے علماء ہیں یا عوام ہیں, اہل حدیث سلفی عوام بھی جانتے ہیں ہمارے علماء معصوم نے غلطی کا امکان ہے. بل تجوز علیہم الذنوب, تو گناہ ان پر بھی جائز ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے. اگر گناہ سلف عالم نہ کرو فرشتہ نہ بن جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر عالم غلطی نہ ہوتا تو پھر عالم بھی نبی ہوتا, کیونکہ غلطی نبی نہیں کرتا, نبی معصوم ہوتا ہے. ونرجو لهم مع ذلك على الدرجات, اس کے باوجود بھی ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درجے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ, کیوں؟ لما اختصهم الله به من الاعمال الصالح والاحوال السنيه, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتے رہے زندگی ساری میں, اور الاحوال السنيه سنت کے مطابق عمل کرتے رہے. ابھی عام لوگ نہیں ہیں, لوگ خاص ہیں. اگر کسی خاص شخص سے بھی غلطی ہو جائے تب بھی اس کا عذر ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُ مُصِرِّينَ عَلَى الذَّنْبِ. اچھا ایک اور بات بھی دیکھ لیں, ایک اور خوبصورت بات, غلطی ہو بھی جائے تو اس پر اصرار بھی نہیں کرتے. غلطی ہو گئی اب توبہ کر لی فوراً. وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُ مُصِرِّينَ عَلَى الذَّنْبِ, کیونکہ اس سے پہلے بھی, جب بھی ابھی غلطی ہوئی ہے, اس سے پہلے اگر کوئی غلطی ہوئی تب بھی اس پر اصرار نہیں کیا, فوراً توبہ کر لی. اور اس غلطی سے بھی ہمیں امید ہے توبہ اس سے بھی کر لیں گے. سبحان اللہ, میں نے یہ شیخ صاحب وَلَيْسُ بِأَعْلَى دَرَجَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ, اور اس سے اچھی بات سن لیں, علماء اہل سنت والجماعت چاہے وہ تابعین ہوں, چاہے اتباع التابعین ہوں, چاہے چاروں فقہا ہوں, یا محدثین, امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, بڑے بڑے نام لے لیں آپ, کیا صحابہ سے بہتر ہیں؟ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وليس بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا. جیسا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, جو فتاوی انہوں نے دیے اور فیصلے انہوں نے کیے, کچھ غلط بھی ثابت ہوئے, صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوئی, فیصلے میں غلطی ہوئی, اجتہادی غلطی ہوئی, صحابہ کرام سے بھی اجتہاد کی غلطی ان سے بھی ہوئی, والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك, بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچا بعض صحابہ کا, آپس میں ان کا جھگڑا بھی ہوا, قتال بھی ہوا. تو اگر صحابہ کرام جو اس امت کے سردار ہیں ان کا ہم کہتے ہیں, ان کے پاس عذر ہے, ان کو کوئی مجتہد عالم ہے, تو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس بھی عذر ہے, کیونکہ وہ بھی ان کے متبعین ہیں. سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھیں جیسا فرماتے ہیں, ثم انہم مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل ماجور. اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ التارک الموصوف, یہ موصوف عالم جس نے حدیث کو ترک کیا ہے اور کوئی گناہ کا کام کر بیٹھا ہے, معذور ہے بل ماجور بھی ہے. اگر اسے پتہ نہیں ہے, اجتہادی سے غلطی ہوئی ہے, اجتہادی ایک سنی عالم ہے, اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اس فیصلہ کیا اس نے, اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے پہلے حدیث میں گزر گیا، جب فیصلہ کرنے فیصلہ کرتا ہے مجتہد اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سنی عالم ہے، اس نے بھی کوئی عمل کیا ہے خلاف حدیث عمل ثابت ہوا، ظاہر اس نے فتویٰ دے کے عمل کیا نا، کچھ سوچ کے عمل کیا نا، اجتہاد کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے. اب کیسا فرماتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ معلوم ہے ہمیں کہ جس نے چھوڑا ہے حدیث کو وہ معذور ہے، بل معذور بھی ہو سکتا ہے. اگر جان بوجھ کے تو اس کے پاس عذر ہے اس کا، اور اگر اس نے اجتہادی غلطی کی تو وہ اس کو اجر بھی ملے گا اس کا. یہ مانتے ہوئے بھی لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحه التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. اس کے باوجود بھی اب عالم کی بات ہوگی نا الگ، جس حدیث کو عالم نے چھوڑا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں، جو ڈفرنٹ چیزیں ہیں نا. حدیث صحیح حدیث ہے، عالم نے چھوڑا ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، وہ جو اسباب پہلے بیان کر چکے ہیں سارے، کچھ آگے بھی آ رہے ہیں، اس کا عذر اس کے پاس تو ہے. اب یہ جو حدیث اس کو عالم نے چھوڑا ہے، ہم کیا کریں؟ ایک طرف اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک طرف ایک عالم کا قول اور فعل ہے جو حدیث کے خلاف ہے. جیسا فرماتے ہیں، عالم کی غلطی جو ہوئی ہے ہمیں منع نہیں کرتی کبھی بھی کہ ہم حدیث صحیح حدیث کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری امت پر واجب ہے اس حدیث پہ عمل کرنا، اور یہ بھی واجب ہے کہ اس صحیح حدیث کو آگے تک پہنچائے دوسرے لوگوں تک. سبحان اللہ. ونعتقد وجوب العمل علی الامت ووجوب تبلیغها. اس پہ عمل کرنا واجب ہے اور اس کی تبلیغ بھی واجب ہے. وهذا مما لا يختلف فيه العلماء، ورسب العلماء كاجماع واتفاق. كيف چیز پہ اجماع اتفاق ہے؟ دو چیزوں پر. ایک، غلطی کا امکان ہے سنی عالم، سن جو عالم ہے، بشر ہے، غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے اس کے پاس اس کا عذر موجود ہے، اس نے حدیث کو چھوڑا ہے. ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس عالم نے چھوڑی، اس کے پاس عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر ہم چھوڑ رہے ہیں؟ اسے یاد رکھیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس حدیث پر عمل بھی کریں اور اس حدیث کی آگے تبلیغ بھی کریں. سبحان اللہ. اور یہاں پر تقلید کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اندھی تقلید کا دروازہ، کہ جو امام کہتا ہے وہی حق ہے. اگر امام حدیث کے خلاف ہی بات کرتے تب بھی حق ہے. ہمارے پر واجب ہے کہ ہم تقلید کریں، یعنی امام جو بھی کہتے وہ دین ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نہیں ہے، یہود و نصارہ کی شریعت ہے. یہ یہود و نصارہ کے نزدیک کیا ہے؟ ان کا دین اللہ کا فرمان نہیں ہے، ان کا دین نبی کا فرمان بھی نہیں ہے. دین کیا ہے؟ ان کے عالم کا فرمان ہے. جو عالم کہہ دیتا ہے وہ دین ہے. لیکن دین اسلام میں ایک خوبصورت قاعدہ ہے کہ لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے. یہود و نصارہ نے کہا دین کی پہچان لوگوں سے ہوتی ہے، یعنی جو لوگ کہتے علماء کہتے وہی دین ہے. اور ہماری شریعت میں، احکم الحاکمین کی شریعت میں کیا ہے؟ لوگوں کی پہچان دین سے ہوتی ہے. امام بخاری کون ہے؟ کیا لگتا ہے ہمارا؟ رشتہ دار ہے کسی کا؟ ہاں؟ آج بھی امام بخاری پر کروڑوں لوگ رحمت کی دعا کیوں کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ امام بخاری کی کیا پہچان ہے؟ دین پہچان ہے کہ نہیں؟ دین پہچان ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا پہچان ہے؟ امام مالک کی کیا پہچان ہے؟ سفیان الثوری کی کیا پہچان ہے؟ یہ دین پہچان ہے. اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عالم کہتا ہے وہی دین ہے, اس کا مطلب عالم معصوم ہے, غلطی کا امکان ہے ہی نہیں. اور یہ بات محال ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جب آپ یہ مانتے کہ عالم معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان ہے, تو پھر کیا صحیح بات کی اتباع تو کرنی چاہیے, ماننی چاہیے. غلط بات کی اتباع کیوں کی جائے, کیوں مانا جائے؟ ترازو کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بفہم السلف الصالح, صحابہ کرام اور سلف صالح سمجھ کے بتا. یہ ہمارے پاس ترازو ہے, جو اس پہ اترتا ہے اہل حق میں سے ہے, جو نہیں اترتا تو نہیں ان میں سے. تو اس جملے سے شیخ صاحب نے تقلید, اندھی تقلید کا دروازہ بند کر دیا. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی مقلد ہیں. عجب بات ہے واللہ, یا تو ابن تیمیہ کو نہیں جانتے رحمۃ اللہ علیہ, یا وہ تقلید کو نہیں جانتے. جو بات ہے, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں, دیکھیں بات ہی نہیں کہ میری خواہش نفس اور خواہش نفس کیا چاہتی ہے. بعض لوگ تقلید کا نام سن کے یوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس تقلید کا نام لیا کیوں ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر تقلید کے جواز کے بھی قائل ہیں خاص شرطوں کے ساتھ, وہاں پر تقلید کا رد بھی کرتے ہیں. جیسے یہاں پر شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے کہ حدیث کو نہیں چھوڑیں گے ہم, کچھ بھی ہو جائے. وہ عالم اپنی جگہ پہ ہے, اس کا علم ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, اس کی قدر بھی کریں گے, رسپیکٹ بھی کریں گے, اسے عالم بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہم. اگر غلطی بھی تسلیم کر لیں تو پھر ہم لوگوں میں اور یہود و نصارہ میں کیا فرق رہا ہے؟ یہی بنیادی فرق ہے. اور یہی تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی دی ہے, اور صحابہ کرام نے اپنے جانشین تابعین کو بھی دی ہے. اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا. مرتبہ الاحسان الی یوم الدین. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ثم الدلالة القطعية والدلالة الظاهرة غير القطعية, دلالة کی بات کر رہے ہیں حدیث کے تعلق سے. ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية. اب حدیث جو ہے, اب بات کرتے ہیں حدیث کے تعلق سے. اب عالم کی بات ہم نے کر لی ہے, جو حدیث جس کو چھوڑا گیا, اب اس پہ بات کرتے ہیں علم حدیث کے تعلق سے. چند اہم باتیں حدیث کی دو قسمیں ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں. پہلی قسم ہے جس کی دلالت قطعیہ ہے, قطعی الدلالہ ہے, یعنی یہ حجت ہے 100%, یہ دلیل ہے 100%, یقینی دلیل ہے. کیا مطلب ہے؟ بأن يكون قطعی السند والمتن. حدیث کی دو حصے ہوتے ہیں ہر حدیث کے, ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن. سند کیا ہے؟ یہ حدیث جو آپ سے کا فرمان ہے یا فعل ہے یا وصف ہے یا اقرار ہے, یہ ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ ہم نے براہ راست وسلم کو نہیں سنا نا, اور نہ ہی آپ وسلم کوئی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہے حدیث کی, کوئی لکھی ہے؟ نہیں لکھی. تو ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ آپ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سے بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس نے کہا کہ آپ وسلم کا فرمان ہے؟ سلم خطاب نے فرمایا. سچے جھوٹے؟ سچے پکی بات ہے, کسی کو شک ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جس کو سیدنا عمر خطاب پہ شک ہے تو وہ اپنے ایمان کو دیکھ لے, اس کے دل میں ایمان باقی ہے کہ نہیں. اگر سیدنا عمر سچے نہیں جھوٹے ہیں تو پھر اس امت میں کوئی سچا رہنے والا نہیں, بتاؤں میں آپ کو. یاد رکھیں, سیدنا عمر سے کس نے آگے بیان کیا ہے, ان سے کس نے کیا ہے, ان سے کس نے کیا ہے, امام بخاری تک کس نے پہنچایا ہے, اسے کہتے ہیں سند. اگر سارے سچے ہیں اور ثقات ہیں تو پھر آپ علیہ وسلم کا فرمان جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, جسے متن کہتے ہیں, وہ صحیح ہے اور سچا ہے. اور اگر اس سند میں ایک راوی ضعیف الحافظہ ہو,
یا ثقہ نہ ہو یا عدل نہ ہو تو پھر یہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. تو حدیث کے دو حصے ہیں, متن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے, یا قول ہوگا یا فعل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا وصف ہوگا یا اقرار ہوگا. اور دوسرے حصے ہے سند. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قطعی الدلالہ وہ ہوتا ہے جس کی سند اور متن دونوں قطعی ہو, صحیح ہو. وہو, اب اس کی تعریف ہے, وہو ما تیقن, وہ قطعی الدلالہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر ہمیں یقین ہو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقینی طور پہ. وتیقن انه به انه اراد به تلك الصوره, اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد بھی وہی ہے جو کچھ فرمایا ہے. تو دو چیزیں ہیں, قطعی دلیل میں, قطعی حدیث میں, ایک تو صحت کے اعتبار سے صحیح ہے, اس کے سند اور متن صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, یہ قطعی ہے یقینی طور پر. انما الاعمال بالنیات, ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اچھا, دوسری چیز جو قطعی ہے کیا ہے اس میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے انما الاعمال بالنیات کیا مراد ہے, کہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے اللہ کے قابل قبول نہیں, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہی ہے کہ نہیں, یہی مراد ہے. تو ہمیں دو چیزوں پر یقین ہے, نمبر ایک حدیث صحیح ہے سند متن ہر اعتبار سے صحیح حدیث ہے, اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان میں مراد کیا ہے, وہ بھی وہی ہے جو فرمائے اس کے مطابق ہے, کوئی چھپی بات نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک. وَإِلَى مَا دِلَالَتْهُ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ قَطَعِيَّةٌ, اور دوسری قسم جو ہے حدیث کی وہ ہے جس کی دلالت ظاہر ہے لیکن قطعی نہیں ہے. یہ کیا ہوتی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ان دو قسموں کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. قطعی حدیث کون سی ہوتی ہے, غیر قطعی کون سی ہوتی ہے جسے ظنی کہا جاتا ہے, یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں, قطعی ظنی کیوں آئے ہیں, اس جماعت کے کیا موقف ہے ان حدیث کے تعلق سے اگلے, اور مزید تفصیل ان کے تعلق انشاءاللہ بیان کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
سر, یہ شیخ
الاسلام
کو
کس طرح
متعلق ہے؟ یہ جو قومت ہے کس نے کہا ہے؟ شیخ الاسلام متعلق ہے,
حنبلی, حنبلی کہتے ہیں. جی ہاں, کہتے ہیں حنبلی ہیں.
تقلید جائز کی شرط ہے.
تقلید پہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی اگلے درس میں, اس کے بعد مکمل تقلید پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تقلید کیا ہوتی ہے, اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, علماء کے کیا اقوال ہیں, کیونکہ بعض سنی علماء نے مکمل انکار کیا ہے, بعض نے اقرار کیا ہے ان قسموں پر, اور قول راجح کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل پوری بیان کریں گے انشاءاللہ. نہیں, وہ تو باتیں ختم ہو گئی ہیں. بھائی کہ سوال ہے, اگر عقیدے کے اصول میں سے کوئی غلطی کرتا ہے اور جان بوجھ کی غلطی کرتا ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں عقیدے کے اصول کی بات نہیں ہو رہی, عقیدے کے اصول میں اہل سنت جماعت کا اجماع ہے, اتفاق ہے. جو اجماع کے خلاف کچھ عمل کرتا ہے تو اجماع اس سے ختم نہیں ہوتا. اور ایک غلط فہمی بھی تھی, میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں, اس میں پورا درس چاہیے اس کے لیے, کہ جو جس اجماع کی ہم بات کرتے ہیں اصول العقیدہ میں, بعض مسائل میں بعض لوگ کہتے اجماع نہیں ہے, مکمل اجماع نہیں ہے, تو آپ لوگ کیوں کہتے اجماع ہے؟ اور اس بڑا خوبصورت قاعدہ ہے, الاجماع فی الاصول یختلف عن الاجماع فی الفروع. جو فقہی مسائل میں جو اجماع ہے کیا ہے, کہ کسی زمانے کے علماء کا کسی شرع حکم میں اتفاق ہو جائے, جو شرع حکم جو ہے احکام عملیہ میں سے ایک نے مخالفت کی تو اجماع نہ ہوا اس جماعت کے علماء میں سے. کیا یہی بات عقیدے کے اصول میں بھی ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم نے یہ کہا کہ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے جسوں جماعت کا. ہاں عقیدے کے کسی فرع میں ہوا ہے, لیکن بعض تصنیفات میں آپ دیکھتے ہیں عقیدے کے فروع کو بھی اصول کہا گیا ہے, تو پھر کہتے ہیں یہاں پر تو اصل ہے, یہاں پر جماعت مخالفت ہوئی ہے. مثال کے طور پہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت الصورہ ہے اس کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے, اگرچہ اللہ کے پیارے پر وسلم فرماتے ہیں خلق آدم علی صورت الرحمن, آدم کے خلق رحمان کی صورت کے مطابق ہوئی. کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ سمجھے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ ذہن میں پھر تشبیہ آ گئی. کیونکہ تشبیہ کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, خالق مخلوق سے تشبیہ کا بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو امام صاحب کے ذہن میں آیا کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے آدم علیہ السلام کی صورت اللہ کی ویسے صورت ہوگی بشر کی طرح, تو انکار کر دیا. تو صحیح توجیہ کیا اس حدیث کی؟ میرے بھائی انسان کی دو آنکھیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. انسان کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. انسان کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کیا لازم ہے دونوں ایک جیسے ہوں؟ علی صورۃ الرحمن کا مطلب ہے اجمالی طور پر, اجمالی طور پر بغیر تفصیل بغیر کیفیت کے, جیسا کہ انسان کے دو ہاتھ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں, تو ایک جو تصویر ہے وہ صوفے کوئی نہیں جانتا کیسی ہے, اس میں کوئی کیفیت نہیں بیان کی کہ کس طریقے کی تصویر ہے. کیا آدم علیہ السلام کی داڑھی تھی, آدم علیہ السلام کے کان دو کان تھے, کس طریقے سے پھر وہی امیج اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, یہ کفر ہے, جائز نہیں. اس طریقے سے سوچنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ خالق مخلوق کی تو ہو ہی نہیں سکتا, ہمارا ایمان ہے. لیکن اجمالی طور پہ جب کہا جاتا ہے علی صورۃ الرحمن کہ آدم علیہ السلام اجمالی طور پہ دو ہاتھ ادھر دو ہاتھ ادھر, دو آنکھیں دو آنکھیں, چہرہ اور چہرہ, تو یہ جو مشابہت ہے یہ صرف کلی ہے, تفصیلی نہیں اجمالی ہے. بہرحال تو ان سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا. اور بعض تصنیفات میں من اصول العقیدہ میں اللہ کی صفت الصورۃ الگ بیان کی گئی ہے. دوسری مثال لے لیں آپ کہ حاکم وقت پر خروج کرنا یا بغاوت کرنا, ہم کہتے اجماع ہے, کہتے اجماع کہاں ہے؟ وہ تو سیدنا حسین بھی نکلے تھے یزید کے خلاف, سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی نکلے تھے حاکم وقت کے خلاف, اور تابعین بھی نکلے تھے جس میں سعید بن جبیر کو حجاج نے قتل کیا. سعید بن جبیر سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹ میں سے, کبار تابعین میں سے ہیں, معروف ہیں. تو پھر جماعت تو نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا, نہ تابعین کے, نہ بعد میں جماعت کب ہوا؟ یاد رکھیں پہلی بات, بنیادی بات سے یاد رکھیں, یہ غلط فہمی, اس کا جواب میں پورا دوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا پورا درس اس کے لیے ضرورت ہے, ابھی امتحان کا وقت بھی آ گیا ہے, لیکن ایک بات سمجھ لیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت نہیں کی تھی, خروج نہیں کیا تھا. خروج صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے اتفاق تھا کہ جائز نہیں ہے. خروج ہوا ہے تابعین کے زمانے میں ہوا ہے, اسے صحابہ کرام کو بیچ میں نہ لائیں, پہلی بات یہ. سید حسین نے کیا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے, جو بغاوت کرتا ہے اپنے بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ عقل والے کہاں ہیں؟ جو بغاوت کرتا ہے کسی حکمران کے خلاف, جیسے خوارج نکلتے ہیں اپنے بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں یا تلوار لے کے جاتے ہیں؟ تلوار لے کے جاتے ہیں. تو سیدنا حسین نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ وہ بغاوت کریں. سیدنا حسین کو دھوکہ دیا گیا ہے, یہ کہا گیا ہے کہ سب کچھ تیار ہے, آپ آئیں اور ہم آپ کو یہ عراق و کوفہ کے خاص طور پہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر قتل غارت ہوگی, کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ خروج ہے یا بغاوت ہے. ٹھیک ہے نا, سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے مکہ میں اور 10 سال خلافت کی ہے, سن 63 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک, 63 سے 73 تک خلیفہ رہے, اور حجاج نے ان کے خلاف یعنی خروج کیا ہے اور جھگڑے ہوئے اور قتل بھی کیا گیا, یعنی انہیں حرم کے اندر کعبے کے قریب. اب خود سوچے 73 سال کی عمر تھی ان کی, 73 سال کا بزرگ تلوار اٹھا کے لڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک مسلسل. صحابہ کرام جانتے, یہ صحابہ کرام ہے. دیکھیں جوش دیکھیں, جذبہ دیکھیں اور طاقت ہمت دیکھیں. ہم اگر یہاں سے لے کے سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں ہمارے کمر میں درد ہو جاتا ہے, ہمارا تو یہ حال ہے. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. سچ بات ہے. بہرحال تو یہ بات درست نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں خروج ہوا ہی ہے, نہیں مانتے تو پھر وہ بھی یہ سن لیں کہ روکا گیا تھا سیدنا حسین کو, چھ صحابی تقریباً انہوں نے منع کیا کہ نہ جائیں, اگر جان تو بچے ساتھ نہ لے کے جائیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجتہد ہیں, عالم ہیں, اجتہاد کیا ہے اور اسے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, معصوم نہیں ہے. وہ تو رافضوں کے لیے معصوم ہے, بارہ امام معصوم ہیں, جو کہتے ہیں جو کہتے جو کرتے وہ دین بن جاتا ہے. لیکن نہیں, معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. غلطی کا امکان ہوتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ مجتہدین ہیں, علماء ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا ہے. جن کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا دوگنا اجر ملا, جن کے اجتہاد غلط ثابت ہو کو ایک اجر ملا ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے دونوں صورتوں میں اجر پا گئے اپنا. لیکن جو لوگ آج کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس کیا عذر ہے, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ واضح نصوص ہیں, واضح دلائل ہیں, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث, سلف کے اقوال واضح ہیں. اور جس نے مزید اس تعلق سے سننا ہے تو جو عقیدے کے دروس ہیں اس میں عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل بیان کیا گیا ہے, حکمران کی فرما برداری کے تعلق سے پورا اصل ہے. جس نے مزید اس موضوع کے تعلق سننا ہے, دلائل بھی سننے ہیں تو آپ انشاءاللہ وہ سنیں, تسلی بخش انشاءاللہ آپ کو جواب بھی ملے گا, دلائل کی روشنی میں رہنمائی بھی ہوگی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.